السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 101. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. اگلی آیت کی طرف آنے سے پہلے پچھلی دفعہ کا جو لیسن تھا اس میں سے تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ کو لاسٹ ٹائم میں بتایا گیا تھا کہ کچھ چیزیں جو رہتی ہیں وہ ہم اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، آیات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، سب کچھ، اس کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں. جیسے کہ قرآن میں خود وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دونوں کے لیے وعدہ اچھا ہے، حسنا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں تو وہ بیٹھنے والوں سے زیادہ اجر پائیں گے، اجرن عظیمہ، اور ان کے درجات بھی بلند کیے جائیں گے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رحمت ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سارے انعامات رکھے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہاں پر جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو مسلمان کمزور تھے اور جو نہیں کر سکتے تھے ہجرت وہاں سے مکہ سے، تو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا. صحیح بخاری کتاب التفسیر. اور بھی بہت سارے مسلمان تھے. تو یہ اس تناظر میں عبداللہ بن عباس کہتے کہ یہ والی آیت اس تناظر میں نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، 97 والی جو آیت تھی، اور 98. تو 98 میں وہ ہے کہ جو مجبور پا گئے، جو بچے ہیں اور بوڑھے ہیں یا عورتیں ہیں، تو 98 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مجبور تھے. جیسے عبداللہ بن عباس نے کہا یہ اس تناظر میں نازل ہوئی تھی، وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل سکے تھے. اور اس میں بہت سارے نام بھی دیے گئے تھے کہ صرف عبداللہ بن عباس اور ان کی والدہ ہی نہیں تھی ام الفضل، بلکہ ان کے ساتھ اور ایسے کئی لوگ تھے جو مجبور تھے، جیسے ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ، جن کو قید کر لیا گیا تھا، اور بھی ایسے کئی ناتواں مسلمان جو وہاں پر مجبور تھے. رسول اکرم ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کا اجر کیا ہے. ہجرت کا اجر تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر خود بتایا گیا کہ درجات کی بلندی ہے، اور ان کے لیے رحمت ہے، مغفرت ہے، اور وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر دنیا میں بھی وسعت ہے ان کے لیے، آخرت میں بھی وسعت ہے. اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا تو وہی ہجرت قابل قبول ہوگی، اور اس کا بدلہ ظاہر سی بات ہے وہ اللہ کے پاس پائے گا. اور قرآن میں بھی ہم کو کئی اس کے انعامات ملتے ہیں. اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نیت والی حدیث سے ہی اس کا آغاز کیا ہے صحیح بخاری کا. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چاہے ہجرت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے اللہ کے راستے میں انفاق ہو، یعنی فی سبیل اللہ صدقات خیرات ہوں، یا کوئی بھی نیک کام انسان کرے، اس کا دار و مدار نیت پر ہی ہے. جب تک کہ نیت صحیح اور درست نہیں ہوگی تب تک کہ وہ اجر نہیں مل سکتا. تو جو بھی کام کرے اللہ کی خاطر کریں، چاہے وہ ہجرت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے وہ صدقات ہوں، اللہ کی راہ میں دینا، سب کچھ اللہ کی خاطر ہو، تبھی اس کا اجر مل سکتا ہے، ادروائز نہیں مل سکتا. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں ہجرت فرض ہے؟ تو نہیں. اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں کہ جس ملک میں آپ ایسی جگہ رہ رہے ہوں جہاں پر آپ کو اپنی عبادات کو ادا کرنے کے لیے آزادی ہے، تو اس صورت میں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہجرت کرنا. جب آپ کو عبادت کرنا مشکل ہو جائے اور اپنے دین کے جو شعائر ہے اس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، تب ہجرت آپ پر فرض ہو جائے گی. لیکن اس صورت میں بھی اگر آپ کے پاس مجبوری ہے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا جو مجبور پا کر وہاں رہ گئے تھے، مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تھے، تو مجبور ہیں آپ اور نہیں جا سکتے، سفر نہیں کر سکتے، یا آج کے دور میں تو بہت مسئلہ ہے کہ کوئی کنٹری آپ کو لینے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس جگہ رہنا جائز ہے، لیکن ایک کراہت کے ساتھ کہ جیسے ہی موقع ملے وہاں سے نکل جایا جائے. یہ اس صورت میں جب آپ کو اپنے دین کے شعائر ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، اس صورت میں. ادروائز آپ جہاں پر آپ کو آپ کے دین کے شعائر ادا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں، ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں تھیں. آئیے اب آگے کی طرف ہم آتے ہیں. آیت نمبر 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب سفر کرو تم زمین میں، پس نہیں تم پر گناہ یہ کہ قصر کرو تم نماز، اگر ڈرو تم اس بات سے کہ فتنے میں ڈال دیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً کافر ہیں تمہارے دشمن ظاہری یا ظاہر. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے لیے نماز مختصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں تشویش میں ڈال دیں گے، کیونکہ کافر تو بلا شبہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اب یہاں پر نماز قصر کی بات کی گئی ہے. ان تقصرو، قصر کہتے ہیں کمی کرنا، کسی چیز کو کم کر دینا، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اسی بنا پر امام بخاری نے ایک باب بھی باندھا ہے کہ نماز میں قصر کرنے کا بیان، اور اقامت کی حالت میں کتنی مدت تک قصر کر سکتا ہے. تو قصر کہتے ہیں کم کرنا، اور یہاں پر حالت سفر میں چار رکعت والی فرض نماز کو کم کر کے دو رکعت پڑھنا مراد ہے یہاں پر، کیونکہ چار رکعت والی نمازوں میں ہی قصر ہے. مغرب میں اور فجر میں، یعنی مغرب کی تین رکعت جو فرض ہوتی ہے اور فجر کی دو رکعت فرض ہوتی ہے، اس میں کوئی قصر نہیں ہے. ایون سفر میں بھی فجر کی دو سنت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کے فورتھ ایئر، چوتھے سال، قصر کی اجازت دی گئی یا نازل ہوئی. مغرب اور فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے، اور ایسے سفر میں قصر جائز نہیں جو سفر، یعنی سفر ہی نہ ہو، جس کو سفر نہیں کہہ سکتے ہم. جیسے مثال کے طور پر اپنے ہی شہر میں آپ جا رہے ہیں اور کسی دوسری جگہ جاتے ہیں، چاہے وہ دوری کیوں نہ ہو، تو وہ قصر نہیں ہوگا. اپنے شہر کی حدود سے جب آپ نکل جاتے ہیں اور کسی دوسرے شہر کی نیت سے جاتے ہیں، اور بیچ میں مضافات ہوں، یعنی ایسا علاقہ آ جائے جو کہ جیسے جنگل ہے، بیابان ہے، یا ایسا علاقہ جو ایک شہر کی حدود کو ختم کر دے، تو اس کے بعد ہی قصر کی جا سکتی ہے، یعنی حدود ختم ہو جائے، اس کے علاوہ نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ قصر نماز کے لیے، کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں کہا کہ اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کا کیا معنی؟ کیونکہ اس وقت جب جنگ کے لیے نکلے تھے صحابہ کرام، اس وقت نماز یہ قصر فرض کی گئی تھی، یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے آیت نازل کی گئی تھی. تو کچھ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، کچھ اس کو افضل قرار دیتے ہیں. ڈفرنٹ اقوال ہم کو ملتے ہیں علماء کے کہ سفر میں قصر کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا جو بھی ہے. تو بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ سفر میں ہوتے تھے اور انہوں نے پوری نماز پڑھی، اور بعض صحابہ نے قصر کیا. تو قصر کرنا افضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک صدقہ ہے، اسے قبول کرنا چاہیے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اب تو لوگ امن میں ہیں، پھر قصر کے کیا معنی؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے بھی تمہیں جیسا شک ہوا تھا، تردد ہوا تھا، تو میں نے رسول اکرم سے پوچھا. آپ نے فرمایا کہ اب سفر میں نماز قصر کرنا یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، بس مناسب ہے کہ اس کا صدقہ قبول کرو. تو اس حدیث سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ اب دشمن کا خوف نہیں بھی ہے، اور آپ حالت سفر میں ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. اور رسول اکرم سے کئی دفعہ ثابت ہے سفر کی حالت میں آپ نے نماز قصر کی، اور رسول اکرم کی زندگی میں ہی ہمارے لیے نمونہ ہے، لہٰذا ہمیں آپ کو فالو کرنا چاہیے، اور آپ کا عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے، یا اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، دشواری نہیں چاہتا. تو بہرحال قصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک سہولت ہے ہمارے لیے، لہٰذا ہمیں اسے ضرور کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے، کہ جب وہ رسول اکرم کے ساتھ سفر کرتے، ان میں سے بعض لوگ قصر کرتے، بعض پوری نماز ادا کرتے تھے، بعض ان میں سے روزہ رکھتے، بعض روزہ چھوڑ دیتے، اور ان میں آپس میں کوئی ایک دوسرے پر اعتراض نہ کرتا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز قصر کی بھی جا سکتی ہے سفر میں، اور کوئی اگر پوری پڑھنا چاہے تو وہ پوری بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قصر کرنا افضل ہے، کیونکہ رسول اکرم کا خود عمل یہ تھا کہ آپ حالت سفر میں نماز قصر کیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے رسول اکرم کا جو عمل ہے وہ قابل قبول ہے، اور وہی زیادہ پریفریبل ہے، وہی زیادہ فالو کرنے کے قابل ہے. تو بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو آپ بتائیے کہ عام حالت میں کیسے ہو سکتی ہے نماز معاف؟ جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، پیچھے بھی پڑھا تھا، کہ کچھ لوگ صرف شادی بیاہ کے لیے، کچھ لوگ صرف تقریبات کے لیے، کچھ لوگ صرف مہندی کا رنگ اچھا آئے اس کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ اصل میں ہماری محبت پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو عائد کردہ قوانین ہیں، یہ فرائض ہیں، جو شعائر ہیں، اس سے ہمیں کتنی دلچسپی ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے جو فرض کردہ احکام ہیں وہ ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو فرائض ہیں اس میں کبھی کوتاہی نہ برتیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض کیے گئے ہیں جو اعمال، وہ ہمارے لیے کرنا لازمی ہے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھو گے، یہی دراصل گناہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پر دربتم کا جو مطلب ہے کہ جب تم نکلو زمین میں، جب تم سفر کرو، جب تم چلو پھرو، تو ہر قسم کا سفر، چاہے وہ آپ اپنے ذاتی غرض کے لیے کر رہے ہوں، یا آپ فی سبیل اللہ کاز میں کر رہے ہوں، یا جس کام کے لیے بھی آپ نکلے ہو اپنے گھر سے، جب بھی تم زمین پر نکلو سفر کی نیت سے، تو اس میں نماز قصر کی جا سکتی ہے۔ اور ضروری نہیں کہ سفر فی سبیل اللہ ہو، ضروری نہیں کہ سفر صرف جہاد کا ہو، نہیں، بلکہ ہر قسم کا سفر اس میں قصر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کتنے فاصلے پر قصر کی جائے گی، کیونکہ یہ جو آیت آئی ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر یعنی کمی کر لو، اور اسپیشلی جب تمہیں خوف ہو کافروں کا۔ تو رسول اکرم کے زمانے میں، تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت وہ لوگ حالت جنگ میں تھے، لیکن حالت جنگ گزر جانے کے بعد بھی اس آیت کا حکم باقی رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے کہ وہ عام سفر کی حالت میں بھی نماز قصر کرتے تھے۔ اب سب سے زیادہ اگر اختلاف اگر ہم دیکھتے ہیں، جتنی بھی فقہی کتابیں ہیں، آپ کو ہر فقہ کی کتاب میں آپ کو کوئی ایک صحیح، ایک پرٹیکولر فگر نہیں ملے گا کہ اچھا ٹھیک ہے 15 میل، 45 میل، 9 میل، ایسا نہیں۔ سب کے ڈفرینٹ اوپینین ہیں، سب کے ڈفرینٹ آرا ہیں، الگ الگ سب کی رائے ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ جو صحیح بات ہم کو ملتی ہے، جیسے کہ جب صحیح بخاری بھی ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے جب دعوت سینٹر میں، تو اس سے یہی بات نکلی جو تمام علماء کی رائے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ باتیں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سفر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل گئے وہاں سے قصر شروع ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ نکل رہے ہیں اپنے شہر سے، تو اب ابھی نکلنے کا وقت ہو گیا تو آپ اپنے ہی شہر میں قصر نہیں ادا کر سکتے، نہیں۔ جب تک آپ اپنے شہر کی حدود میں ہیں، شہر کی حدود میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ قصر نہیں کریں گے، جب تک آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے آپ تب قصر کریں گے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا احرام، حج کی سفر کے لیے نکلے، اور آپ مدینہ سے نکلے اور ذوالحلیفہ پہنچے، اور ذوالحلیفہ وہاں سے بالکل تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، تو آپ نے ذوالحلیفہ پہنچ کر نماز قصر کی، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی آپ نے ظہر مدینہ میں پوری پڑی 4 فرض، اور آپ عصر کے وقت ذوالحلیفہ میں تھے، اور ذوالحلیفہ میں آپ نے اس کو قصر کیا، 2 رکعت پڑھی۔ تو چونکہ جو ذوالحلیفہ کا مقام ہے وہ مدینہ سے باہر تھا، تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلنا یہ ضروری ہے، ایک پہلی بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے سفر کا فاصلہ ہو، کتنا آپ سفر کر، کتنے میٹر کا، کتنے میل کا سفر کر رہے ہیں، تو اس میں بہت اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک 45 میل ہے، بعض کے نزدیک 9 مائل ہے، بعض کے نزدیک 3 میل ہے، الگ الگ ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ جیسے کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مدینہ میں تھے تو پوری نماز پڑھی، اور نخلا گئے، نخلا ایک وہاں سے بالکل تھوڑی دور پر مقام تھا جہاں پر کھجوروں کے باغات تھے، علی رضی اللہ عنہ جب کھجوروں کے باغات میں گئے تو وہاں پر انہوں نے قصر نماز ادا کی۔ تو لیکن چونکہ وہ شہر سے باہر تھا نخلا، یعنی شہر کی حدود ختم ہو گئی تھی مدینہ کی، لیکن بالکل تھوڑے ہی فاصلے پر نزدیک ہی نخلا کا مقام تھا، اور انہوں نے وہاں پر قصر کی۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اچھا کتنی مسافت پر آپ سفر کریں گے، تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ سفر ہو اور آپ کے شہر کی حدود سے آپ باہر نکل چکے ہوں، تو تب آپ قصر ادا کر سکتے ہیں۔ اب کتنے دن آپ قصر کریں گے؟ اگر آپ 15 دن کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کے لیے جا رہے ہیں، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب اس کے بارے میں جو ہمیں رائے ملتی ہے وہ ساری آرا ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو سوالات آتے ہیں وہ اسی کے بارے میں آتے ہیں کہ کتنے دن کے لیے قصر کی جائے اور کب کب کی جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، جو کہ صحیح بخاری کے مشہور شارح ہیں، یعنی جنہوں نے تشریح کی ہے اس کی، تو وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مغازی میں دوسرے طریقے سے بیان کیا کہ 19 دن کا قیام، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو آپ نے 19 دن وہاں پر قیام کیا مکہ میں اور آپ نے قصر کی. لیکن امام بخاری اس کے بارے میں اور دوسرے علماء بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آخری حد ہے، یعنی 19 دن آپ نے قیام فرمائے اور آپ نماز قصر کرتے رہے، معلوم ہو کہ قصر کے لیے یہ آخری حد ہے. اگر اس سے زیادہ ٹھہرنے کا فیصلہ تو نماز پوری پڑھنی ہوگی، اور اگر کوئی فیصلہ نہ کر سکے اور تردد میں ہیں، یعنی آپ ہیزیٹیٹ ہیں، آپ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ اچھا میں کل جاؤں گا واپس یا آج جاؤں گا، یا میں کل جاؤں گی یا آج جاؤں گی واپس، اور اس صورت میں کہ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ بک نہیں ہو رہی ہے اور آپ انتظار میں کہ جیسی فلائٹ بک ہوگی میں چلے جاؤں گا، تو آپ شک کا شکار ہیں کہ آج جائیں گے یا کل جائیں گے، کنفرم نہیں ہے آپ کا، تو اس صورت میں جتنے بھی دن وہ رہیں گا تو اس صورت میں وہ نماز قصر کر سکتا ہے. جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ 6 مہینے تک وہ حالت تردد میں رہے کہ آج کام ختم ہوگا تو آج جائیں گے یا کل کام ختم ہوگا تو کل جائیں گے، اور اس طرح سے وہ قصر کرتے رہے. تو یہ تردد کی صورت میں، لیکن اس کے علاوہ 19 دن کا زیادہ سے زیادہ ملتا ہے. لیکن اس میں بہت اختلاف ہے، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جتنے جو علماء ہیں جیسے امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ جب کہیں 4 دن ٹھہرنے کی نیت کرے تو پوری نماز پڑھے. یعنی اگر آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو پہلے سے ارادہ ہو کہ آپ 4 دن وہاں ٹھہریں گے تو آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑیں گے، اور اسی رائے کو سب نے زیادہ مانا ہے. یعنی مکہ والی بات کو کیوں لوگ نہیں مانتے ہیں کچھ علماء؟ کیونکہ وہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کچھ چند دن رہے، اس کے بعد آپ طائف چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ جو الگ الگ آس پاس کے جو قبائل تھے جنگ کرنے کی غرض سے، جیسے بنو ثقیف، بنو حوازن وغیرہ جو آس پاس کے قبائل تھے، طائف اور آس پاس کے جو علاقے تھے آپ وہاں جاتے رہے، اور آپ نے یعنی ایک سٹی میں ایک ساتھ قیام نہیں کیا 19 دن، بلکہ آپ وہاں کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ علاقوں میں جاتے رہے. تو اس وجہ سے آپ نے قصر کی تھی، کیونکہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے تھے، یعنی پھر وہاں پر آپ 3 دن یا 2 دن رکتے، اور پھر اس لیے آپ نے قصر کی. تو اس بنا پر امام شافعی امام مالک کا یہ اوپینین ہے کہ 4 دن کا ارادہ ہو آپ کا کہیں رکنے کا تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے جہاں بھی جا رہے ہیں، اور اگر آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب پھر 3 دن کے لیے پہلے سے کنفرم ہے، تو 3 دن آپ قصر کرتے رہیں گے، اس سے زیادہ پر نہیں. حنفیہ کے نزدیک 15 دن سے کم میں قصر کرنا اور زیادہ کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھنا، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک یا حنفی مسلک کے نزدیک اگر آپ کہیں پر جا رہے ہوں اور سفر کی نیت ہو آپ کی اور وہاں سے واپس جب آپ آئیں گے تو آپ 15 دن کے لیے رہنے جا رہے ہیں کہیں، تو اب اگر 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ نماز قصر کر سکتے ہیں 15 دن تک، لیکن اس سے زیادہ کے دن کی نیت ہو تو پوری نماز پڑھیں گے. یہ حنفی مسلک ہے. اور امام احمد اور ابو داؤد کا مذہب ہے کہ 4 دن سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھے. اسحاق ابن راہوے جو کہ امام بخاری کے استاد تھے، یہ 19 دن سے کم قصر بتلاتے ہیں اور زیادہ کی صورت میں نماز پوری پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں پر 19 دن کے لیے رہنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر کریں گے، لیکن اگر آپ کا 20 دن کا ارادہ ہے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے. تو یہ ڈفرنٹ اوپینین ہے، لیکن میجورٹی آف اسکالرس کا، یعنی آج کے دور میں زیادہ تر لوگوں کا، زیادہ تر اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر کریں گے، ادروائز اگر آپ کا 4 دن کا ارادہ ہو یا 4 دن سے زیادہ کا ارادہ ہو تو آپ جیسے ہی جا رہے ہیں پوری نماز پڑھیں گے جس جگہ آپ ٹھہرے ہیں. یعنی آپ جب سفر کی حالت میں رہیں گے، یعنی مثال کے طور پر جیسے آپ اپنے گھر سے نکلے، جیسے ہم یہاں سعودی عرب کی مثال لے لیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلے، دمام سے آپ نکلے یا خبر شہر سے آپ نکلے اور آپ کو جانا ہے مدینہ. جب آپ مدینہ پہنچنے والے رہیں گے تو دمام سے لے کر مدینہ تک جو سفر ہے، بیچ میں سفر کا پیریڈ ہے، اس میں آپ قصر کریں گے. ظہر کی 4 تھی تو آپ 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 تھی تو 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 تھی تو 2 پڑھیں گے، اور وتر بھی پڑھیں گے. لیکن جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا 4 دن وہاں رکنے کا ارادہ ہے مدینہ میں، تو آپ مدینہ جیسے ہی پہنچیں گے تو جاتے سے وہاں پر آپ پوری نمازیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ رول ہے. اور جو دوسرا اوپینین ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ امام بخاری، اسحاق ابن راہوے، یہ لوگ یہ 19 دن کے قائل ہیں، 19 ڈیز کے، اور حنفی مسلک کے نزدیک 15 دن کی قید بتائی گئی ہے، اور امام شافعی اور امام مالک 3 دن کا کہتے ہیں کہ 3 دن کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ قصر کریں گے، اور اگر آپ 3 دن سے زیادہ کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ جاتے سے پہلے پوری نماز پڑھیں گے. تو بہرحال یہ الگ الگ اوپینین ہے. تو بہرحال یہ ڈفرینٹ اوپینین تھے کہ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لیے اتنی سہولت رکھ دی الحمدللہ. ہمارا دین کتنا آسان ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین بہت آسان ہے, لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر جو بڑے بوڑھے کچھ لوگ ہیں تو وہ قصر کرنے کو ایسا سمجھتے جیسے کہ گناہ ہو گیا, یا ہم وہ سمجھتے کہ نماز ہم کم کر دیں گے تو ہماری نماز کا اجر بھی ہم کو کم ملے گا. تو ایسی بات نہیں ہے, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں نمازوں کو قصر کیا, اور بلکہ آپ سے جمع بین الصلاتین بھی ثابت ہے. یعنی آپ نے سفر میں بعض اوقات جب کچھ ایسی مشکل درپیش تھی, وضو کا انتظام نہیں تھا, پانی وغیرہ نہیں تھا, یا آپ نے حج کے موقع پر بھی دو نمازوں کو جمع کیا. یعنی آپ سفر میں دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, حالانکہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا افضل ہے, لیکن آپ جب سفر میں ہیں, سفر کے بیچ میں, یعنی کسی جگہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ سفر میں ہیں, سفر کر رہے ہیں, تو اس صورت میں آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, جیسے کہ ظہر اور عصر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو ملایا جا سکتا ہے. یہ بھی رسول اکرم کے عمل سے ثابت ہے جو آپ نے حج کے موقع پر کیا تھا, کہ آپ نے سفر میں دو نمازوں کو جمع کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے, جو ہمیں قابل غور جو نقطہ ہے ہمارے لیے اور قابل عمل جو بات ہے, کہ یہاں پر شریعت کی تاثیر بیان کی گئی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر آسانی بیان کی ہے, تخفیف یعنی کمی کی گئی ہے, اور اس کو ہلکا کیا گیا ہے مسافر کے لیے. بس چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھا, کہ چونکہ وہ حالت سفر میں ہوتے ہیں, مشکل میں ہوتے ہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کی, رحم فرمایا, اور ان کے لیے نماز کو کم کر دیا گیا, قصر کر دیا گیا. تو اس نعمت پر ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تخفیف کر دی. تو بہرحال آیت نمبر 101 میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تم زمین میں چلو پھرو یا سفر کرو, تو سفر کے دوران ہے. اب سفر کون سا بھی ہو تو اس کی رخصت یہاں پر دی گئی ہے کہ سفر میں تم لوگ قصر کر سکتے ہو. اور علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ سفر معصیت کا سفر نہ ہو, یعنی کوئی گناہ کی نیت سے کیا گیا سفر نہ ہو, کیونکہ گناہ کے یعنی اس میں تو آپ دیکھیں کہ جب گناہ کے کام کی نیت سے نکل رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو گناہ والا سفر کہلائے گا, اور اس میں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ الٹا نقصان ہی ہوگا. تو تم پر نمازوں کو قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ چیز دراصل قصر کے افضل ہونے کی منافی نہیں, لیکن یہ کہ سفر میں قصر کرنا ہی افضل ہے, کیونکہ کچھ لوگ اس آیت کو لیتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں, حرج نہیں ہے, تو وہ اس آیت میں لیتے ہیں کہ مطلب کر لیے تو زیادہ اچھا ہے, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ یہاں پر صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ قصر کیا کرتے تھے. تو اسی بنا پر علماء میں ڈفرنٹ اس کا اوپینین ہے اس کے بارے میں کہ قصر واجب ہے یا سنت ہے. تو کچھ اس کو واجب قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کو سنت قرار دیتے ہیں. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام سفر کے دوران قصر کرنا ثابت ہے, اور قصر بندوں کے لیے وسعت, رخصت اور رحمت کا دروازہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی رخصتوں سے فائدہ اٹھایا جائے, جس طرح وہ یہ بات ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کا کوئی کام کیا جائے. تو لہٰذا یہ افضل ہے, قصر کرنا افضل ہے. تو نماز میں سے کچھ کم کر دو, تو یہ نہیں فرمایا کہ نماز ہی چھوڑ دو یا نماز کو کم کر دو, بلکہ نماز میں سے کچھ, ان تقصر من الصلاۃ, نماز میں سے کچھ کم کر دو. تو بہرحال قصر محدود ہے, یعنی سفر کی حد تک ہے, اور یہ کہ کچھ حصہ کم کیا جائے گا, پوری نماز کم نہیں کر دی جائے گی. اور مغرب اور فجر میں قصر نہیں ہوگی, یعنی مغرب میں تین رکعت ہے تو پوری تین رکعت ادا کی جائے گی قصر میں, اور فجر کی دو سنت اور دو فرض دونوں پڑھی جائے گی. تو بہرحال بعض فرض نمازوں میں قصر ہے, تمام نمازوں میں جائز نہیں, کیونکہ فجر اور مغرب کی نماز میں قصر نہیں, صرف ان نمازوں میں قصر کر کے دو رکعت پڑھی جاتی ہیں جن میں چار رکعت فرض کی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک رخصت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رہی دوسری بات کہ حالت خوف میں کیسے نماز پڑھی جائے گی, تو انشاءاللہ اگلی آیت میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ حالت خوف میں کیسے نماز پڑھنی ہے. جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ شروع میں ابتدا میں سفر و حضر میں نماز دو رکعت فرض کی گئی تھی, پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی, اور حضر یعنی جو اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں رہتے ہوئے نماز میں اضافہ کیا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور حارث بن وہب فرماتے کہ مینا میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز قصر پڑھائی, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امن میں تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یارا بن امیہ کہتے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, پیچھے بھی ہم یہ حدیث دیکھ چکے ہیں, اور ان کو اس پر یعنی شک تھا کہ بھلا ہم ابھی تو خوف کی حالت میں نہیں ہیں، ہم امن کی حالت میں، تو کیسے نماز پڑھے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک صدقہ ہے جو اللہ نے آپ پر کیا، لہٰذا آپ اس کا صدقہ قبول کرو. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب کو مؤخر کر کے 3 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر بعد عشاء کی اقامت ہوتی تو آپ 2 رکعت پڑھتے، پھر سلام پھیرتے. یعنی سفر میں جو 2 نمازیں جمع کرنے کا بیان ہے کہ جمع بین الصلاتین جس کو کہتے ہیں، کہ 2 نمازوں کو جمع کرنا. تو اب سفر میں جب آپ ہیں اور ایک جگہ رکنا پاسبل نہیں ہے یا مشکل ہے یا پانی کی کمی ہے، تو رسول اکرم ایسا کرتے تھے کہ اگر اب کہیں پہنچنے والے ہیں تو مغرب کی نماز کو تھوڑا ڈیلے کر دیتے تھے اور پھر عشاء کا وقت آتا یا عشاء کا تھوڑا پہلے کا وقت، اور پھر 2 نمازوں کو جمع کر لیتے تھے اور مغرب اور عشاء ساتھ میں پڑھا دیتے تھے. تو اذان ایک ہوگی لیکن اقامتیں 2 کہی جائیں گی. یعنی اگر زیادہ لوگ ہوں سفر میں تو با جماعت نماز پڑھیں گے تو مغرب کی 3 رکعت پڑھائی جائے گی اور عشاء کی 2 رکعت پڑھائی جائے گی. اور جب آپ اپنے شہر میں ہی ہیں تو بارش میں 2 نمازوں کو بھی جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن تیز بارش کی صورت میں. اور جو نماز خوف ہوگی نہیں حالت جنگ میں، اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے اور ڈفرینٹ احادیث سے ہم کو ڈفرینٹ طریقے پتہ چلتے ہیں. یعنی کئی طریقے بتائے گئے ہیں، یعنی حالت خوف میں نماز پڑھنے کی کئی صورتیں بنتی ہیں، کہ جیسے مقتدی امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کرے اور اس کے بعد پھر بعد میں وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرے لوگ آ جائیں. تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ حالت خوف میں نماز کیسے پڑھی جائے گی اور اصلاح کیسے لینا ہوگا، تو ایک الگ سچویشن ہوگی. یہاں پر جو ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا، کہ یعنی آج کی آیت میں جو ٹاپک تھا وہ قصر نماز کا تھا، تو قصر نماز امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہمارے لیے معاملات کو آسان کرے اور دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کرے، کیونکہ ایکچولی ہم نے کیا بنا لیا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو بہت مشکل سمجھ لیا اور بہت ساری مشقتیں اور بہت ساری مشکلات اپنے اوپر خود لاد لی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دین مشکل ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ دین کی طرف آتے نہیں ہیں کہ اچھا بہت مشکل ہے دین کی طرف آنا یا دین کو فالو کرنا، جبکہ اللہ تعالی نے دین بہت آسان ہمارے لیے رکھا ہے. ہم پر اللہ تعالی نے کوئی تنگی نہیں رکھی، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالی تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس نے سفر میں اپنے بندوں کے لیے مشکل کو آسان کر دیا اور نمازوں کو کم کر دیا. وضو کے لیے پانی نہیں ملتا ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر، لیٹ کر بھی مشکل ہے تو اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بہت انتہائی تکلیف کی حالت میں ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی کا آپریشن ہوا ہے اور کئی ٹانکے اس کو لگے ہیں، وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی نمازوں کو جمع کر سکتا ہے. ان ایک ساتھ 2 نمازیں پڑھ لے، کیونکہ جن کے آپریشن ہوتے ہیں بہت مشکل ہوتی ہے، جو نماز کے پابند ہوتے ہیں ان کو نماز چھوڑنا بھی بہت دوبھر ہو رہا ہوتا ہے. ایون آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپ بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں. جیسے آج کل یوزولی نارملی ایسا ہوتا ہے کہ بیمار جب ہوتے ہیں اور کسی کو یورین کی تکلیف ہو جاتی تو یورین بیگ لگایا جاتا ہے لوگوں کو، تو آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، کیونکہ گندگی آپ پر نہیں لگی ہوئی ہے، گندگی ایک جگہ جمع ہو رہی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت سہولتیں رکھی ہیں، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین بہت آسان ہے. اور یہ جو فقہی مسائل ہیں، یعنی فقہ ہمارے دین کا سب سے خوبصورت سبجیکٹ ہے، حصہ ہے ماشاءاللہ، اور اسی لیے ہمارا دین قیامت تک کے لیے، قیامت تک اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، لیکن یہ جو فقہی مسائل ہیں، جو اجتہاد ہے، اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا. جو مجتہد ہے اور جو فقیہ ہے وہ نئے نئے آنے والے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نکالتے رہیں گے الحمدللہ، اور یہ اجتہاد ہمیشہ تک چلتا رہے گا. تو کبھی یہ نہ سوچے کہ بس جو پرانے فتاوی ہیں اس پر ہم ختم کر دیں، نہیں، الحمدللہ نئے آنے والے مسائل کا حل بھی نکلتا رہے گا، اور جیسے جیسے حالات آتے ہیں الحمدللہ دین اسلام میں ان سب کے حل کے لیے گنجائش موجود ہے، کیونکہ یہ دین فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، اور عین انسان کی جو اندر کی اس کی صلاحیتیں، قوتیں، سوچ یا فطرت ہے، اس کے مطابق دین کو بنایا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں رکھی ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں. جتنی سہولتیں الحمدللہ ہمارے دین نے ہمارے لیے دی ہیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے رکھی ہیں، آپ دیکھیں آپ کو دوسرے کسی مذاہب میں نہیں ملے گی، کیونکہ وہ خود ساختہ مذاہب ہیں اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر لاد لی ہیں، زبردستی بوجھ اپنے اوپر لاد لیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا زندگی گزارنا مشکل ہے. اور ہمارا دین اتنا خوبصورت دین ہے جو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا بھی ہم کو وعدہ دیتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور دین کے تقاضے اگر ہم پورے کرتے ہیں تو جو فرائض اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھے ہیں، جو واجبات ہیں، وہ عین ہماری فطرت کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں. جس کی وجہ سے ہمارا خود کا ہی فائدہ ہے اگر ہم اس کو پورا کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو اس میں الٹا ہمارا ہی نقصان ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی جو دی گئی رخصتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والا بھی بنائے. دین میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، اب دیکھیں فقہی مسائل میں، یہاں پر عبادات کی بات نہیں کی جا رہی، فرائض کی بات نہیں ہے، اور یہاں عقائد کی بات نہیں کی جا رہی ہے. عقائد تو جو ہیں ہمارے، اس پر ہم کو پوری طرح پختہ یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، یعنی توحید، رسالت، آخرت، ان سب پر. دوسری طرف جو عبادت، جو فرائض ہیں ہمارے، فرائض میں کوئی کمی اور کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی. کوئی اگر اس میں کمی کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا چار فرائض ہے تو میں دو پڑھ لوں کیونکہ میں بیمار ہوں اپنے گھر میں. نہیں، اس کو چار ہی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے وہ ہلکی نماز پڑھے، لیکن اس کو چار فرض ہی پڑھنے ہوں گے. یعنی جو فرائض ہیں اس کو پوری طرح پابندی کرنی ہے اس کی. اسی طرح سے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں، جو فروعی مسائل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ قصر میں کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 45 میل پر قصر ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ 9 میل پر قصر ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ 3 میل پر قصر ہوگی. تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ الگ الگ صحابہ سے الگ الگ چیزیں ثابت ہیں. تو یہ آسانی ہے اس میں ہمارے لیے کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سفر آپ کا شمار ہو رہا ہے، آپ اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں، اور آپ یعنی ایسا علاقہ شروع ہو چکا ہے جو یعنی اب دوسرا کوئی شہر ابھی اس کے آثار باقی نہیں ہے، تو آپ جہاں تک جب تک پہنچ رہی ہیں آپ اس کو قصر میں ہی شمار کریں گے، سفر میں شمار کریں گے، اور قصر نماز پڑھیں گے. اگر آپ کا پہلے سے ارادہ ہو کہ آپ زیادہ دن کے لیے جا رہے ہوں، تو سفر میں آپ بالکل قصر کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو شہر میں پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو جانا تھا، اگر زیادہ دن رکنے کا ارادہ ہے، تو پھر آپ وہاں پر پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر آپ الگ الگ جانے والے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہاں سے اکثر لوگ جب جاتے ہیں چھٹی، تو پہلے اپنے سسرال جاتے ہیں، پھر سسرال میں تھوڑے دن رہ کر پھر میکے میں جاتے ہیں. تو اگر وہ سسرال میں ان کا پہلے سے 8 دن رہنے کا ارادہ ہو، 3 دن رہنے کا ارادہ ہو، 3 دن رہنے کا ارادہ ہو تو وہ قصر کریں گے. لیکن اگر پہلے سے زیادہ دن رہنے کا ارادہ تو پوری نماز پڑھیں گے، اگر جو 3 دن کو مانتے ہیں. جو لوگ 19 دن کو مانتے ہیں، کیونکہ 19 دن کا بھی ثابت ہے کہ 19 دن مکہ میں رہے رسول اکرم اور قصر کرتے رہے. اب جو لوگ 19 دن والے اوپینین کو مانتے ہیں، تو جن کا اگر پہلے سے 20 دن کا ارادہ ہو جانے جا کر رہنے کا، تو پھر وہ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ 20 دن رہ رہے ہیں. اور اگر کسی کا ارادہ ہو کہ اچھا وہ تھوڑے دن یہاں رہے گا سسرال میں، تھوڑے دن پھر آگے جا کر میکے میں رہے گا، تو اس صورت میں وہ پھر سفر میں ہی شمار ہوگا، اور پھر وہ نماز قصر کر سکتے ہیں. واللہ عالم. تو یہ الگ ڈفرینٹ اوپینین ہے، لیکن یہ ہماری آسانی کے لیے ہے اصل میں. لیکن آپ دیکھیں کہیں آپ کو یہ اختلاف نہیں ملے گا کہ ظہر کی چار فرض ہے تو وہ چار فرض ہی ہے سب کے نزدیک. کوئی یہ نہیں کہتا کہ نہیں دو ہے تین ہے، نہیں. تو یہ آپ کو اختلاف کہیں نہیں ملے گا. جو فرائض ہیں اس میں کہیں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، لیکن جو فروعی معاملات ہیں اس میں ڈفرینٹ اوپینین آپ کو ملیں گے. تو یہ ایکچولی ہماری آسانی کے لیے ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو رضائے خیر دے جن لوگوں نے اتنی محنت کر کے، ریسرچ کر کے، اجتہاد کیا اور اپنے فتاوی دیے. اور جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے اور وہ خالص اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس نے اس میں پوری اپنی جدوجہد، پوری کوشش، پوری ایفرٹ لگا دی، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں اس نے فتویٰ دیا ہے، تو اگر اس نے فتویٰ دیا اور اس کا فتویٰ صحیح ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اور اگر اس نے فتویٰ دیا اس کا فتویٰ صحیح نہیں تھا، اس سے غلطی ہو گئی فتویٰ دینے میں، تو بھی اس کو اس کی جدوجہد کا ایک اجر ضرور ملے گا، کیونکہ نیتوں کے حساب سے اجر دیا جاتا ہے. لیکن بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نیت نہ ہو، اور یہ کہ قرآن اور سنت ہی کی روشنی میں فتویٰ دیا گیا ہو، تو اس صورت میں اجر ضرور ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی دین کی رخصتوں سے فائدہ اٹھا سکیں. جہاں ہمارے لیے آسانی پیدا کی گئی ہم اس آسانی سے فائدہ اٹھائیں، اور جہاں ہم کو فرائض کی پابندی کرنی ہے ہم ان فرائض کی پوری پابندی کرنے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا.